آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے,
فون سے رابطہ کرتے, 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری وردہ خلیل ہے اور انجینئر ہے آڈریس ریگس. تو آج کی کہانی, جیسا کہ میں نے اپنی فیس بک پر لکھا ہے کہ بالکل اسی طرح آنسوؤں اور مسکراہٹوں کا امتزاج ہے جیسے کہ خود زندگی. زندگی ظاہر ہے چلتی رہتی ہے, اس میں آنسو بھی ہیں, خوشیاں بھی ہیں, غم بھی ہیں, موت, زندگی, ہر چیز جو ہے ہماری زندگی کا ایک تجربہ ہے اور آگے بڑھانے کا ایک حصہ ہے زندگی میں. تو آج میں نے جو پہلی کہانی منتخب کی ہے, ایک بہت ہی سچ مچ میں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی کہانی ہے. ایک بھائی کی کہانی جو اپنی بہن کے بارے میں بتا رہا ہے. طارق کی بہن زکیہ اس ٹیم میں شامل تھیں, کچھ عرصہ ہو گیا اس واقعے کو, اور یہ ٹیم بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے نکلی تھی, لیکن یہ لوگ کبھی اپنے گھر واپس نہیں آئے کیونکہ جو انتہا پسند لوگ ہیں جو حملے کرتے ہیں پولیو ورکرز پر, انہوں نے زکیہ کو اور ان کی ٹیم کے کچھ لوگوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا. تو اتفاق سے اسی دن ہم نے طارق سے بات کی, اور طارق صرف اس لیے اپنی بہن کی کہانی سنانے آئے کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ خواتین جو اپنے گھر سے نکلتی ہیں, انتہائی خوددار, محنتی اور بہادر خواتین, ان کے اپنے بھی ایک خاندان ہوتے ہیں جو ان کی موت کے بعد تنہا رہ جاتے ہیں, اور یہ ان کے کندھوں پر ایک خاندان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو چلیے ہم یہ کہانی سنتے ہیں, طارق کی زبانی زکیہ کی کہانی.
میرا نام محمد طارق ہے جی. زکیہ بیگم میری بڑی بہن ہے, اس کے 3 بچے ہیں, کے 3 بیٹے ہیں, چھوٹے بچے سارے جی, 3 بچے ہیں اس کے. زکیہ ایک ایماندار ماں تھی. زکیہ ایک بہت بہت طاقتور, بہت دل والا اور ہر قسم کے سخت نے سخت کام. سارا خاندان اجڑ گیا ہے. جو لڑکا اس کے ساتھ دوسرا مارا گیا ہے وہ بھی ہمارا چاچا زاد بھائی ہے. ہمارے ایک ہی گھر کے 2 بندے چلے گئے, ہمارا خاندان ہی بالکل بچھڑ گئے. اب میری بہن کل صبح 7:30 بجے گھر سے نکل گئی, وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے دوسروں بچوں کے لیے نکل گئی, پورے قوم کے لیے نکل گئی, ہمارے پاکستان کے لیے نکل گئی. پولیو مہم کے حوالے سے وہ سیل سپروائزر تھی, ایل ایچ وی کی ڈگری ہے. شادی کرنے کے بعد اس کا شوہر جو ہے اس کو چوٹ لگی ہے, اس کے پاؤں بالکل بیکار ہو گئے, روزی کمانے کے لیے کوئی اور ذریعہ تھا. اس کے ساتھ ایل ایچ وی کا ایک ڈگری تھا, اس نے اپلائی کر لی اور یہ ایل ایچ وی کی خاندانی منصوبہ بندی کے یہ پروگرام میں شامل ہو گئی. 8,000, 7,000, 5,000 یہ اس کی ساری تنخواہ تھی, اس پر یہ اپنی گزارا کر رہی تھی. ہم خود پشاور میں رہتے ہیں, یہ گاؤں میں 15-16 سال اس کی شادی کے ہوئے. اس کا بڑا بیٹا 10 کلاس میں پڑھتا ہے, دوسرا بیٹا 5 کلاس میں پڑھتا ہے, تیسرا بیٹا 1 کلاس میں پڑھتا ہے. یہ ہماری بہنوں میں دوسری نمبر پر بہن ہے. ہمارے گھر کے اور لڑکیاں بھی ہیں, وہ پروفیسر بھی ہے, ہمارے گھر کے اور لڑکیاں بھی ہیں جو ٹیچر ہے, مگر یہ گاؤں میں شادی کرنے کے بعد ادھر حالات بہت سخت ہوتے ہیں. گاؤں میں لڑکیوں پہ کام کرنا, سبق پڑھانا, اس پر ڈیوٹی کرانا بہت نامناسب ادھر سمجھتے ہیں, مگر پھر بھی یہ شوہر کے حالات کو دیکھ کے یہ گھر سے باہر چلی گئی. پولیو کے حالات پہلے سے بہت خراب ہے, دمکیوں ممکیوں کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی اس کو نہیں تھی, کوئی دمکی ممکی میں نہیں آتی, وہ اپنے طریقے سے اپنا کام کروا دیتی. ہمارے فاٹا ماٹا کے گاؤں میں بہت سے حالات خراب ہوتے, ہمارے گھر مت آؤ, اس طرح نہ ہو, ہم پولیو نہیں کھاتے, اس طرح کرتے, اس طرح کرتے, مگر پھر بھی کبھی اس طرح بات, کبھی اس طرح بات. میں ایسا بھائی ہوں چھ پانچ بھائیوں میں جو کہ میری ساری بہنیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, کیونکہ میں ہر بہن کا اس طرح بات سنتا ہوں, اس نے زبان کھلی نہیں ہوتی ہے اس پر پہنچ جاتا ہوں, اس کا زبان کبھی بھی میں نے خالی نہیں چھوڑا ہے. غربت کی وجہ سے, غریبی کی وجہ سے ہر ٹائم میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. سیکورٹی کے لیے درخواست کی تھی, پولیس کہہ رہے کہ ہم سیکورٹی اتنی نہیں دے سکتے جتنے یہ پولیو کے لیے مہم چلا سکتے, یہ تو گاؤں گاؤں ہے, گلی گلی ہے, ایک بندہ نہیں ہے. ابھی اس کو پتا چلا ہے کہ یار اس طرح واقعات ہوئے, ابھی اس کے آگے وہ سیکورٹی کے پلان بھی بنا رہے ہماری بہن کے ساتھ, دوسرے بہنوں کے ساتھ. یہ تو 9-10 بندے ابھی یہ پولیو کے مہم میں چلے گئے, چاہے کراچی کے ہے, چاہے پشاور کے ہے, چاہے اور جگہوں کے, سارے ایک ہی ملک کے بندے ہیں. یہ بچے ابھی کیا کریں گے, یہ تو 3 بچے ہیں, اس کے دیکھ بھال کون کریں گے. ابھی تو پاکستان میں اتنے حالات ہیں, بڑے بڑے لوگ تھے اوپر بیٹھے ہوئے, چھوٹے لوگ اس کو نظر ہی نہیں آتے. ایک بندہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو کیا معلوم کہ یہ 5,000 روپے والا بندہ کیا کرے گا. اس کا ایک بچہ, اس سے آگے بھی سیکورٹی, اس کے پیچھے بھی سیکورٹی, اس کے گاڑی میں صرف ایک ہی بچہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہمارے بچے تو بچے ہی نہیں ہوتے. ابھی لڑکیاں گاؤں میں سبق پڑھ رہی ہے, ابھی یہ طالبان کی کیس جاری ہے, اسکولوں میں بمیں پھینک رہا ہے. یہ تو دہشت گردی, کلم کلا دہشت گردی ہے. ایک ہماری بہن نہیں ہے, سارے بہنیں, سارے بیٹیاں ہیں. بالکل اس طرح حالات گزر گئے, بالکل ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہمارے آنسو ابھی تک بالکل بند نہیں ہوتے. ہمارے گھر کے حالات دیکھے, ہمارے امی کو دیکھے, بہنوں کو دیکھے, بالکل الٹ پلٹ پڑی ہے. ابھی ایک سسٹر کو صبح سویرے سے حالات اس کے بگڑے تھے, ہاسپٹل لے گئے, ابھی شام کو واپس کیا ہے, اس سے بے ہوش ہوئی تھی. دوسری بہن بھی بے ہوش ہو گئی تھی, اس کو ہم نے واپس اپنے گھر بھجوا دیا. 9:30 بجے اس کو گولی لگی ہے, مر گئے. ہمیں خود 12:30 بجے کے بعد پتہ چلا کہ یار ہماری بہن اور اس کے ساتھ ہمارا چچا زاد بھائی دونوں ان کے لہر میں پڑے ہوئے تھے. محمد ایاز وہ میرا چچا زاد بھائی ہے جی, وہ ڈرائیور اس کے ساتھ جو تھا وہ میرا چچا زاد بھائی تھا. محمد ایاز نام تھا اس کا, اس کے والد کا نام محمد یوسف تھا. اس کی 6 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارے, اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا, اس سے ایک طرف خون بہ رہا تھا, دوسری طرف اس کے چہرے سے بالکل رونق آ رہی تھی. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں رکھ کے اس پر مٹی ڈال لی. میرے بہن ہر ٹائم میں اس کے گھر میں جاتا تو میرے سر سے لے کے پاؤں تک چوم لیتا. اس کی ایک ایک بات, اس کے ایک ایک چیز مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے. میں اخبار کو دیکھتا ہوں, جب اس کا نام نظر آتا ہے میرے آنسو بالکل چپتے ہی نہیں ہے. میں اس کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں. میں اس کے قبر کے لیے صبح گیا تھا, بالکل آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ یہ میری بہن ادھر پڑی ہوئی ہے. مگر آنے والے بندوں کے لیے اس طرح کوئی پلاننگ کرے, کسی کا بہن ہو یا جو کوئی بھی ہو, کہ اس طرح واقعہ پیش پر نہ آئے.
تو ہم طارق صاحب کے بہت شکر گزار ہیں یہ کہانی سنانے کے لیے. آپ نے اس کہانی میں جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے, اور یہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے بات کہ ایک ایسا بھائی ہے جس کی بہن اسے چھن گئی, اور جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ میں اس کے گھر جاتا تھا تو وہ مجھے چومتی تھی اور پیار کرتی تھی, اور آج میں اس کی قبر میں اس کو اتار کر آ رہا ہوں. تو یہ کہانی ہم نے نشر کی تھی, اور بہت آپ لوگوں نے, آپ بہت سے لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوا تھا. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات نہ ہونے دیے جائیں دوبارہ. میں پھر آپ لوگوں کو یاد دلاؤں گی, اب بھی پولیو کی جو ٹیمز ہیں ان پہ ہم لوگوں کا سلسلہ جاری ہے, اور پاکستان کے ہر شہر میں ایسا ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو قبائلی علاقے ہیں وہاں لوگ جو ہیں وہ زیادہ قدامت پسند ہیں, لیکن کراچی میں 12 ایسے واقعات ہوئے کہ پولیو ٹیموں پر حملہ کیا گیا, انہیں ہلاک کر دیا گیا اور زخمی ہو گئے لوگ. خود ان کے ساتھ جو پولیس کا اسکواڈ تھا اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا. تو یہ جو تصویر میں نے ڈالی تھی فیس بک پر, ایک خاتون کی تصویر تھی جن کے پیر مطلب باندھ دیتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, تو مردہ خانے میں وہ تھیں. اور یہ تصویر کسی کی بھی علامت ہو سکتی ہے, اس میں نام نہیں تھا تصویر میں کوئی بھی, لیکن ہر وہ شخص جو اس طرح سڑک پہ جاتے ہوئے کوئی کام کرتے ہوئے مرتا ہے, تو اس کے خاندان کے دل پر اس سے زیادہ بری گزرتی ہے جو ایک قدرتی موت کا نتیجہ ہوتی ہے. اس نے رہ رہا کہ خیال آتا ہے کہ اگر میرا بیٹا, میری بہن, میری بیوی, میرا شوہر, میرا بچہ گھر سے نہ جاتے تو اس طرح نہ مارے جاتے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے واقعات کو نہ ہونے دیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر آپ سن سکتے ہیں, facebook.com/voa اردو. تو ہمیں کچھ پیغامات لوگوں نے بھیجے ہیں اس پہ. جی خان, علی حسن, کوکیش, ہندوجا, نواب جان, ظریف احمد, نوید احمد, عادل خان, یوسف زئی صاحبان, ان سب نے پروگرام کو سراہا ہے, تعریف کیے, بتایا ہے کہ یہ باقاعدگی سے پروگرام سنتے ہیں. ظریف نے کہا ہے کہ مجھے فون کر لیں, ہم جب بھی آپ کا فون مل گیا آپ کو پروگرام میں لے لیتے ہیں. اور لے لیجیے, اب چلتے ہیں ایک آئی ٹی کی طرف, پھر ہم اگلی کہانی سنیں گے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آج کی کہانیاں زندگی کی طرح ہیں, آنسو بھی ہیں, مسکراہٹیں بھی ہیں. تو یہ کہانی جو اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک خاتون کی کہانی ہے, ان کے عزم و ہمت کی کہانی. ڈاکٹر زینت بلوچ کا تعلق بلوچستان کے ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے ہے. اور جب انہوں نے زندگی کا آغاز کیا, جب انہوں نے آنکھ کھولی, تو کوئی وہاں سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی پڑھ سکتی ہو. لیکن زینت بلوچ صاحبہ کے خاندان نے, خاص طور پہ ان کے والد صاحب نے, ایک جدوجہد کی. اپنی بہت کم جو ہیں ان کے پاس وسائل تھے, اس کے باوجود انہوں نے اپنے سب بچوں کو پڑھایا. تو لیجیے کہانی سنتے ہیں زینت بلوچ کی زبانی.
میں سبھی سے بلانگ کرتی ہوں, بلوچستان کا ایک شہر ہے اور میری پیدائش وہیں کی ہے. اور بچپن میں مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. اکثر بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو میں امی سے, ابو سے کہتی تھی کہ بھائی میں نے اسکول جانا ہے. تو مجھے کہتے تھے کہ بھئی یہاں پہ تو ہمارا یہ رواج ہی نہیں ہے اسکول بھیجنے کا. پھر میرے ابو نے اپنی ٹرانسفر مستونگ کروا دی تھی تاکہ کسی اور شہر میں جا کے اپنی بچیوں کو پڑھا سکوں. پھر ان کی ٹرانسفر مستونگ ہو گئی تھی تو اس وقت مجھے اسکول میں داخل کیا گیا تھا. اور میں کے جی کلاس میں پڑھتی تھی تو پکی کا کورس گھر میں بیٹھ کے تیاری کرتی رہتی تھی نا ابو کے ساتھ. ابو میرے میٹرک تھے اور لائف اسٹاک میں کام کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے, پھر اتنا شوق تھا کہ بچپن سے ہی شوق چلایا. اور میں نے پی ایچ ڈی کر لیا یہاں بلوچستان یونیورسٹی سے لٹریچر میں, بلوچی ادب میں. اور اس کے علاوہ جو ہے, پہلی یہاں کی بلوچ خواتین میں بلوچستان میں پہلی پی ایچ ڈی میں ہوں. اور اس کے علاوہ یہاں بلوچستان یونیورسٹی میں پہلی لیکچرر بلوچ میں ہوں فیمیل. میرے والد صاحب نے مجھے بتایا بھی, میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا. میں نے کہا تھا کہ بھئی لڑکیوں کا رواج ہی نہیں ہے آپ لوگ کے خاندان میں پڑھانے کا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ ایک میرا کوئی دوست تھا, وہ گڑی ساز تھا, تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس کی روز, کہتے ہیں میں اس کی دکان پہ جاتا تھا, کبھی کبھار بیٹھ جاتا تھا, تو ایک دن اس کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے نا. اس وقت میرے ابو کی شادی نہیں ہوتی, اس زمانے کی بات کر رہی ہوں میں. تو کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا وہ افسوس کے لیے, تو ان کی وائف تھی, دو بچے بھی تھے. تو افسوس کرنے کے بعد پھر میں نے ان کی وائف سے پوچھا کہ بھئی ابھی آپ لوگ کیا کرو گے, مطلب کیونکہ آپ کے دو بچے, آپ اکیلی ہو, اور ان کے کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ سدھی میں. تو میرے ابو کہتے ہیں کہ اس خاتون نے بتایا کہ میں ایک ہفتے کے بعد جو ہے اپنے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کر رہی ہوں, میں نے میٹرک کیا ہوا ہے. حالانکہ وہ گڑی ساز خود تعلق آدمی نہیں تھا. تو کہتے اس نے پھر بعد میں ٹیچنگ کر لی. جی میرے ابو کہتے ہیں میں نے اس وقت سوچ لیا تھا کہ میں ابھی اپنی بچیوں کو پڑھاؤں گا نا. ہم لوگ چھ بہنیں, سب سے بڑی میں ہوں, بلکہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میں ہوں. تو میرے ابو نے جو ہے سب کو پڑھایا, بلکہ سب ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں. ہماری بہنیں, تین بہنیں اس وقت ہم لوگ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, اور اس کے علاوہ ایک بہن بھی پروفیسر تھی, وہ کینیڈا چلی گئی ہیں. اور ایک جو ہے سبھی آپ لوگ, جس کا آپ نے انٹرویو بھی کیا اپنے پروگرام, سب سے چھوٹی جو ہے وہی بہن ہے, وہ ایس ایس ٹی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک بہن میری این جی اوز میں کام کرتی ہے, اور حمیدہ بلوچ اس کا نام ہے. لیکن پہلے جو تھی وہ ایئر ہوسٹس تھی, اور بلوچستان میں سب سے پہلی بلوچ خاتون ایئر ہوسٹس میری سسٹر رہی ہے نا, خاندان کی طرف سے تو اتنا پریشر تھا, میں کیا بات کروں, اتنے واقعات ہیں, اتنے وہ ہے کہ کبھی کبھی یقین کرے ماضی میں جب چلی جاتی ہوں نا بس آنکھ میں آنسو آتے ہیں, لیکن پھر خوشی کے آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ وہی لوگ جو مخالفت کرتے تھے آج جو ہے میرے سامنے کھڑے ہو کے میری عزت کرتے ہیں. شہناز رونا آتا ہے. اچھا واقعہ یہ کہ 8th کلاس پہ میں پڑھتی تھی, سبھی آئے ہوئے تھے ان دنوں میں ہم لوگ, ہمیں پتہ کیا تھا, پورا سال میری امی جو ہے بہت سخت ہوتی تھی ہماری پڑھائی کے معاملے میں, پورا سال چھٹیاں جب یہاں کی کوئٹہ کی یا مسنون کی, یہاں سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر گرمیوں میں ہم لوگ سبھی چلے جاتے تھے, سرٹیفکیٹ لے کے پھر اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتی تھی نا, اس طرح سے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی پھر ہمیں لے جا کے ادھر پڑھانا شروع کرا دیتی تھی, پورا سال ہم نے کوئی چھٹیاں نہیں گزاری تھی. تو سبھی میں تھے ہم لوگ, میرے ایک امی کے کزن ہیں وہ آئے ہوئے تھے, ہمارے گھر عید والا دن تھا, تو اس نے جب میری طرف دیکھا امی سے کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی تو ابھی بڑی ہوگی اس کی شادی کر دو نا, امی نے کہا کہ بھائی میری بیٹی تو ابھی پڑھ رہی ہے 8th کلاس میں, بولو کیا کرنا ہے پڑھائی وڑھائی کو, ابھی تو اتنی بڑی ہے آپ کو شادی کرنی چاہیے, بہت ساری باتیں کی نا ان کے ساتھ, تو لازمی میری امی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے کہ دل پر بڑا اس چیزوں کا نیگیٹو اثر ہوا. رات کو جب ابو آئے تو ان کو کہتی ہیں امی کہ بھائی زینت بڑی ہوگی اس کی شادی کر دینی چاہیے نا, تو بس اس وقت ابو نے کہا کہ بھائی میری بیٹیوں کے پڑھائی کے معاملے میں آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرو نا اور نہ شادی کی بات کرو, تو پھر میرے ابو نے ان سے پوچھا بھائی آپ آج کیوں اس طرح سے اپنا موڈ خراب کیا بچوں کے پڑھائی کے معاملے میں, تو امی کہنے لگی کہ بھائی اس طرح لازمی ابھی شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں, بچیاں بڑی ہیں, کچھ اونچ نیچ ہو جائے گا, پھر اسکول آتی جاتی ہے, خام خواہ کوئی بات بنے گی, اور اس طرح میرے کزن نے بات کی ہے نا. اس دن کافی لڑائی بھی ہو گئی تھی, حالانکہ میرے امی اور ابو دونوں بڑے کول مائنڈیڈ, مطلب دونوں ایک ہی طرح سے ہیں, لیکن اس دن بہت لڑائی ہو گئی تھی ان کے آپس میں نا, تو ابو نے جو ہے نا ایک تھپڑ مارا امی کو نا کہ بھائی آپ میرے گھر سے نکال جاؤ اس وقت نا, تو امی پھر رونے لگ گئی کہ بھائی آپ بچیوں کے لیے اس طرح کر رہے ہو, اور لازمی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ادھر تو کافی سننا بھی پڑتی ہے. تو پھر اس دن کے بعد جو ہے میں نے اپنے ابو کو اسی دن اپنی پڑھائی کے لیے, بیٹیوں کی پڑھائی کے لیے اسی دن میں نے غصے میں دیکھا تھا اپنی امی پر. اچھا ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں, وہ خوشی کی بات ہے, جس دن کانوکویشن ہو رہا تھا یہ 2007 کی بات ہے, میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا اور میری ایک سسٹر اس نے ایم فل کیا تھا, کانوکویشن میں واحد بلوچستان میں یہاں پر ہم دو بہنیں بلوچ جن کو ڈگریاں مل رہی تھی ایم فل اور پی ایچ ڈی کی. آپ یقین کریں کانوکیشن میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے نا وہ سب میری امی اور ابو کو مبارکباد دیتے تھے اور ڈبل مبارکباد دیتے تھے, کہتے تھے آج اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی دو بیٹیاں جو ہیں نا انہوں نے ڈگری لی ہے. میں اصل میں ویسے مجھے شوق تھا سائنٹسٹ بننے کا, لیکن میرے ابو کے حالات مطلب لازمی 11 بہن بھائی ہم لوگ تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے ابو میرے چھوٹی سی جاب کلرک تھے لائف اسٹاک میں, تو لازمی بات ہے میں اس چیز کا, جب 8th کلاس میں نے پاس کیا سائنس پڑھنا چاہتی تھی لیکن ابو نے مجھے کہا کہ بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں تو آپ کو مزید مطلب آرٹس میں چلی جائے, میرا سائنس پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس میں بھی سائنٹسٹ بننے کا شوق تھا, ابھی بھی میں سائنٹیفک پروگرامس بڑے شوق سے دیکھتی ہوں, اپنی وہ خواہش پوری کرتی رہتی ہوں نا. بہرحال جو بھی مجھے ملا, لیکن میں نے آج دیکھا کہ لٹریچر اور یہ ادب جو ہے وہ زیادہ میرے لیے سوٹیبل ہوا, اور اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے بلوچی زبان و ادب میں پی ایچ ڈی کی ہے, چونکہ ہماری زبان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے آج تک جو ہے وہ جس طرح سے گزری ہے اس زبان پر, حالانکہ یہ بہت 7000 سال پرانی زبان ہے لیکن بہت ساری تہیں اس پر جمتی رہی ہیں, تو اس میں ریسرچ کا, اس میں آگے بڑھنے کا, اور اس وقت جو ہے میرے ہاتھ سے تقریباً ایم اے کر چکے ہیں 6000 تک اسٹوڈنٹ کر چکے ہوئے ہیں نا. شوہر تو خود ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اواران سے, ڈسٹرکٹ اواران سے, وہ بھی وہاں سے پہلا بندہ ہے جو وہاں پیتھالوجی میں انہوں نے ایم فل کیا جے پی ایم سی سے, وہاں ابھی تک وہاں پہ روڈ نہیں ہے, وہاں پر بجلی نہیں ہے ابھی تک, اور اس کے علاوہ وہاں پر جو حال زندگی کی حالت ہے بہت ابتر ہے, بہت خراب ہے, تو انہوں نے بھی اس علاقے سے نکل کے یہاں ایم فل, بلکہ ہمیں مجھے دیکھ کر ہماری فیملی میں رہ کر ان کا بھی شوق آگے بڑھتا گیا نا, اور انہوں نے کوئی اس طرح کی روک ٹوک نہیں رکھی نا,
اور اس وقت بھی میں بڑے فخر سے یہ کہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں یہاں بلوچستان میں پہلا بندہ ہے جو ہسٹوپیتھولوجی میں پروفیسر ہے اور اس کی فیڈرل کی پوسٹ پر سندھ میں جے پی ایم سی میں ہے. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پرائمری میں جب میں پڑھتی تھی تو سب سے پہلے پرائمری کلاس سے جو میں نے شروع کی تھی جیسے میں نے بتایا تھا کہ مستونگ میں, تو مستونگ سے پھر جب ہم لوگ سبھی آئے تھے تیسری کلاس میں پڑھ رہی تھی میں, وہاں گورنمنٹ اسکول تھا ہمارے سبھی میں, تو وہاں پہ ایک مس سکینہ ہوتی تھی, تو بعد میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن وہ بہت اس زمانے میں اس شہر کے اندر وہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری اور اس کے علاوہ بہت سخت بھی ٹیچر تھی. اس کا ایک اپنا ایک سٹائل تھا منفرد اور تھوڑی ماڈرن بھی تھی. اس نے میری زندگی میں بہت اثر, آپ یقین کریں مجھے گھڑی پہ ٹائم اس خاتون نے سکھایا تھا, اسی میری ٹیچر نے, بہت یاد آتی ہیں. وہ سی بی میں وہ ٹیچر تھی اور تھی بھی سیٹلر تھی, پنجابی اسپیکنگ تھی, اور میں بڑے فخر سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے میری جو ٹیچرس ہیں جنہوں نے مستونگ میں بھی پڑھایا, وہ بھی ایک ٹیچر جمیلہ نام کی تھی, تو وہ خود بیوہ تھی لیکن وہ مجھے گھر میں بھی بلا کے پڑھاتی تھی نا. لازمی مجھے اس وقت جب میری ایڈمیشن ہوئی تھی نا, مجھے اردو آتی تھی نا کوئی اور لینگویج آتی تھی, اپنی زبان میں بات کرتی تھی میں, تو اس نے کافی مجھے اردو میری امپروو کرائی تھی اس زمانے میں, اور کتابیں پڑھاتی تھی مجھے کافی چیزیں, کچھ سلیقہ سکھاتی تھی کہ بھئی کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے بات کرنا ہے کسی کے ساتھ. تو یہ دو ٹیچرس جو ہے, ایک کے جی کلاس کی میری وہاں مستونگ کی تھی اور ایک مجھے تیسری کلاس میں یہاں پرائمری سیکشن میں ہوتی تھی یا سکینہ نام کی, یہ کبھی نہیں بھولتی.
تو سامعین یہ کہانی تھی ڈاکٹر زینت بلوچ کی, اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ زندگی جو ہے ایسی ہی ہے, اور مجھے اس کہانی میں ظاہر ہے کہ ان کے والدین تو سلام کے قابل ہیں ہی جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنی اعلیٰ تربیت دی پڑھایا, لیکن میں دو انہوں نے کرداروں کا ذکر کیا, ان کی جو استاد تھیں, اور آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو انہوں نے کہا کہ ایک بلوچی بچی جو مطلب زینت نے کا مقصد تھا کہنے کا کہ اس بچی کی زندگی جس نے بدلی وہ ایک ایسی خاتون تھیں جو وہاں کی مقامی آبادی سے نہیں تھیں بلکہ پنجاب سے آ کے وہ لوگ سیٹل ہوئے تھے. پاکستان میں آج کل بہت زیادہ ایک ایتھنک جھگڑے اور لڑائیوں کی ہم خبریں سنتے ہیں, گو کہ بات وہی ہے کہ جب بری خبر ہے تو وہ خبر بن جاتی ہے, اچھی خبر جو باتیں ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں آتی. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ہر جگہ ہو رہا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اور ہر جگہ تقریباً ہر شہر میں اور ہر علاقے میں ہو رہا ہے. تو لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان سب کا ملک ہے, اور چاہے وہ کون سی کوئی بھی زبان بولتے ہوں, کسی بھی علاقے سے آئے ہوں. تو یہ سب کہانیاں جو ہیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ان باتوں کی قدر کرنے والے اور ایسے انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کہانی ایک اور سنیں گے. یہ کہانی کراچی آنے والے ایک بچہ ہی سمجھیے, بچے کی ہے, شکور زادہ کی, لیکن وہ کہانی ہم کچھ دیر میں سنیں گے. پہلے میں ایک آئی ڈی کی طرف چلتے ہیں اور ایک اور کہانی کی طرف, پھر میں دوسری کہانیاں سناؤں گی.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تو سامین اگلی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو کبھی بھی اپنے انجام کو نہیں پہنچی. اس لیے اپنے انجام کو نہیں پہنچی کہ ایک باپ نے روتے ہوئے ہم سے درخواست کی تھی اپنے بیٹے کو ڈھونڈ نکالنے کی. ان کے بیٹے ذہنی مریض ہیں اور رکن الدین صاحب ان کا نام ہے. میرے دل پہ اس کہانی کا بہت اثر ہوا تھا, اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور رکن الدین صاحب گاہے بگاہے مجھے میسج کرتے ہیں, کبھی بھی وہ سنتے ہیں نا کہ کہیں کوئی نوجوان ملا, کسی کی خدا نخواستہ لاش ملی, تب بھی وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں میرا ہی بیٹا ہو. تو چلیے رکن الدین صاحب کی کہانی ہم سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رکن الدین ہے, میں لاہور کا رہنے والا ہوں, ٹیکسی ڈرائیور ہوں. میرے پانچ بیٹوں میں سے دوسرے بیٹے کا نام محمد زبیر عرف زبیری ہے. 1971 میں پیدا ہوا, 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کرایا. اسکول کے بعد وہ دینی تعلیمی ادارہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں دینی تعلیم کے لیے بھی جانے لگا. وہ ہمارے قریب ہی ہے جامعہ اشرفیہ لاہور جی. اس طرح نماز کا بھی وہ پابند ہو گیا. بہت ذہین تھا اور اپنے آپ کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتا تھا, پرفیوم بھی لگاتا تھا. ایک دن گھر سے باہر نکلا تھا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے, تو دماغ کام نہیں کر رہا، میرے دل اور دماغ میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، اور دیوار کے ساتھ اپنے سر کو بھی مارا، آنکھیں لال ہو گئی تھی، دو تین دن تک نہیں سویا، پھر ایک اللہ کے ولی نے آ کر اس پر دم کیا اور وہ چین کی نیند سویا، آنکھیں بھی نارمل ہو گئیں لیکن وہ تندرست نہ ہو سکا، پھر ڈاکٹروں کا علاج کروایا، گنگا رام ہسپتال لاہور میں بھی لے کر گئے، تھوڑا سا فرق پڑا، مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکا، پھر میو ہسپتال لاہور میں بھی علاج کروایا، آخر میں سروس ہسپتال لاہور اور جنرل ہسپتال لاہور میں بھی لے کر گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، حکیموں کا علاج بھی کروایا، ذہنی توازن صحیح نہیں رہا تھا، گم سم رہنے لگ گیا، گھر سے باہر نکل جاتا تھا، دو چار گھنٹے بعد خود ہی آ جاتا تھا، موکل والوں کے پاس بھی گئے، وہ نام پوچھتے تھے، ہم بتا دیتے تھے کہ محمد زبیر نام ہے، والد کا نام رکن الدین اور والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، ایک جنات والے نے بتایا کہ پاک پتن جاؤ فلاں جگہ پر تمہارا زبیر ہے، ہم گئے وہاں، زبیر کی شکل والا لڑکا تھا لیکن زبیر نہیں تھا، زبیر کی یہ بیماری والی حالت تقریباً 10-11 سال رہی، سوائے کھانے کے اپنی صفائی ستھرائی سب بھول گیا تھا، جب ہم زبیر کر کے بلاتے تھے وہ ہاں کہتا تھا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، 21 اکتوبر 2010 کو گھر سے باہر گیا اور آج 2.5 سال ہونے کو ہیں واپس نہیں آیا، میری تمام سننے والے بہن بھائیوں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ اس شکل کا کوئی لڑکا دیکھے زبیر یا زبیری کر کے بلائے تو وہ بولے گا، تو وہ بہن بھائی واشنگٹن ریڈیو وی او اے کو یا ہمیں اطلاع دے، ہم لے آئیں گے، ہم اس کے دنیا میں بھی شکر گزار ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری پریشانی دور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے، دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ میری پریشانی کو دور کریں، میری اس کو یہ بات یاد آتی ہے کہ وہ میرے کو یہ بولتا تھا، ابو جی آپ کام نہ کریں، بس میرے کو جو ہے نا میرے کو گاڑی سکھائیں اور بڑے بھائی کو گاڑی سکھائیں، ہم کام کریں گے، آپ گھر میں بیٹھ جائیے جی، آپ کام نہ کریں جی، میرے کو بولتا تھا کہ ابو جی ہمیں قیامت کے متعلق، ہمیں آخرت کے متعلق آپ بتاتے ہیں، میں نے سب کتابیں گھر میں لے جا کر رکھی ہوئی تھی، میرے کو بولتا تھا میرے کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں لے چلیں جی، ادھر لے چلیں جی، میں نے اس کی کوشش کی لیکن اس کا نصیب نہیں تھا ادھر آنے کا جی، اسکول میں تو اسکول کی پوری تعلیم تھی، کالج میں تو وہ تقریباً مہینہ گیا ہے یا 2 مہینے گیا ہے، اسکول میں تو وہ فرسٹ نمبر پر آیا تھا جی، یعنی مڈل میں بالکل اس نے فرسٹ نمبر پر آیا تھا جی، اسکول میں ڈی سی ہائی اسکول تھا ہمارے ساتھ میں عشرا میں ہی، وہ اس میں مڈل میں فرسٹ آیا تھا، میٹرک میں اس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی جی اسکول میں جی، ایک دفعہ چوتھی کلاس میں اس کو اسکول میں تھوڑی سی مار پڑی تھی، اس سے ہو سکتا ہے کوئی اس کو اثر پڑا ہو، بس گم سمی گھر میں زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، زیادہ مار تو نہیں میں کہتا، لیکن دوسرا بیٹا جو میرا بڑا بیٹا ہے نا اس نے بولا تھا کہ ماسٹر نے اس کو زیادہ مارا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا، چوتھی کلاس کی بات ہے، یہ کیوں مارا یہ ہمیں نہیں، ہم نے پوچھا ہی نہیں، جا کر استاد کو تو نہیں پوچھ رہا، پوچھا جاتا کہ کیوں مارا جی، تو اس کے بعد بالکل صحیح رہا ہے جی، 10ویں تک کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، یہ تو 13-14 سال پہلے کی بات ہو چکی ہے ابھی جی، ابھی جو آخری تھا وہ جنرل ہسپتال لاہور میں دماغ والے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، تو اس نے بولا تھا کہ دماغ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے 1.5 مہینہ ادھر داخل رہا تھا، ایک دفعہ پہلے غائب ہوا ہے ایک دفعہ، اور وہ ایک رات صرف ایک رات، پھر اگلے دن وہ گھر کو آ گیا جی، چھت پر ہی رہتا تھا، اوپر سے جب اس کو بھوک لگتی تھی تو آ کر اگر کھانا پک رہا ہے تو وہ لے کر کھا لیتا تھا، یا فریج میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ لے کے کھا جاتا تھا، وہ بھی سب سے پیار کرتا تھا اور سب بچے اس سے پیار کرتے تھے، کیونکہ میں تو یہی کہوں گا کہ لاب تو ساری خوبصورت ہوتی ہے لیکن یہ میرا بچہ سب سے خوبصورت تھا جی، ایک میرے کو شک اور ہو رہا تھا، شک نہیں کہ کل میں نے آپ کے ادھر سے وی او اے سے ہی وہ میں نے سنا ہے پروگرام، تو وہ سندھ والی ایک لڑکی تھی، تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ بڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ ادھر سندھ میں ایک مسجد میں رات کو پاگل آ کے سویا، سردی میں اس نے پنکھا چلا کر سویا، پھر سردی لگی, اس نے کہیں سے, اس کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے تن پر جی, صرف قمیض ایک تھی باقی کوئی نہیں تھا, اور وہ اس نے رات کو کوئی جلائی ایسی چیز, اور صبح کو یہ مشہور ہوگا کہ رات کو قرآن پاک جلایا گیا ہے جی, اور صبح چوکیدار نے پکڑ کر اس کو تھانے میں دے دیا, اور تھانے میں دے دیا, اور وہ صبح سارے جو گاؤں والے انہوں نے اس کو اندر سے نکال کر باہر اس کو لڑکے کو اور اوپر سے پھینکا, اوپر سے گرنے کے بعد اس کی جان تو نکل گئی اور اس کو جلایا, کہیں میرا بیٹا تو وہ نہیں تھا. میرے کو قسم سے کل اتنا سن کے جو ہے نا, میں پورا سنا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک وہ بھی کسی کا بیٹا تھا, کہیں وہ میرا بیٹا تو نہیں تھا, اگر کسی نے اس کی شکل دیکھی ہو تو وہ تو بتا سکتا ہے جی, کیا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ میاں میرے بیٹے کو ملا دے, بچھڑے کا صبر نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا.
تو سامعین, رکن الدین صاحب اپنے بیٹے زبیر کی کہانی سنا رہے تھے. میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ یہ انتخاب ہیں کہانیاں, اور یہ تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب انہوں نے ہمیں یہ کہانی سنائی تھی, اور اسی وقت کا یہ واقعہ تھا تو انہوں نے اسی کا حوالہ دیا ہے, لیکن یہ تازہ واقعہ نہیں ہے جو انہوں نے ایک مسجد کا واقعہ سنایا. تو یہ کہانی کے اندر جو ایک کہانی ہوتی ہے نا اور ایک واقعہ ہوتا ہے, یہ ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے مساجد اور کوئی بھی عبادت خانہ, مندر ہو, چرچ ہو, یہ تو سلامتی کے مقام ہیں, اور یہاں کوئی اگر آتا ہے تو ہمیں اس سے رحم اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس کا ذہنی اگر کسی کا توازن خراب ہے تو اسے تو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور اس طرح کی افواہیں مشہور ہوتی ہیں, اس کا ریئیکشن بھی بڑا شدید ہوتا ہے. تو ہمیں ایک مہذب معاشرے کا سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ فوری طور پہ کوئی پرتشدد رد عمل نہیں ہونا چاہیے. قانون موجود ہے, قانون کے حوالے لوگوں کو کرنا چاہیے, قانون فیصلہ کرے. اچھا, میں دو کالرز کو لینا چاہتی ہوں, بلکہ تین کو, بہت دیر سے عبد المالک انتظار کر رہے ہیں خوشاب سے. جی عبد المالک صاحب,
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
عبد المالک صاحب جی, السلام علیکم. عبد المالک صاحب بولیے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ جی تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
جی میں کہنا یہی چاہوں گا, آپ کا پروگرام سنتا ہوں کافی عرصے سے.
جی جی
جی, آواز آ رہا ہے؟
بہت شکریہ, خوش آمدید آپ کو پروگرام میں, خوش آمدید آپ کو. جی بولیے. ہیلو,
میں بیمار ہوں کافی عرصے سے.
اچھا, تو کیا آپ کہانی,
ایک پرابلم ہے مجھے بنا ہوا 97 سے.
اچھا, ایسا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کہانی اس پروگرام میں سنانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے لیے کوئی ڈاکٹر ڈھونڈیں گے, ضرور وعدہ. تو آپ اپنی کہانی ہمیں لکھ بھیجیے, جب آپ کی کہانی ہمیں ملے گی اور اچھی ہوگی تو ہم ضرور پروگرام میں نشر کریں گے آپ کی کہانی, اور آپ کو مطلع بھی کریں گے. کہانی کے ساتھ اپنا ٹیلی فون نمبر لکھنا نہ بھولیے گا. ہماری دوسری کالر آمنہ صاحب آئیں. جی آمنہ, السلام علیکم.
جی کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہو؟ خیریت؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ہیلو. اچھا آمنہ, آپ کا فون تو کٹ گیا لیکن اگر آپ ہماری آواز تو سن رہی ہوں گی. آپ کی کہانی ہم نے ریکارڈ کی تھی اور آپ کو وردہ نے زبانی بتایا بھی ہے, کیونکہ آپ چاہتی تھیں کہ اس کہانی میں ہم کسی ایسے مہمان کو بلائیں جو آپ کی مدد کر سکیں. ہم نے کوشش کی ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کو اس پروگرام میں لانے کی, وہ پہلے مصروف تھے اور ان کی دوسری بھی مصروفیاتیں جیسے آپ جانتی ہیں, لیکن کیونکہ آپ کی کہانی ہم اسی کو سنانا چاہتے ہیں جب کوئی ایسا شخص موجود ہو جو آپ کی مدد کر سکے, تو ضرور آپ کی کہانی نشر ہوگی اور انشاءاللہ ہم آپ کا جو مسئلہ ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے. محمد ظریف صاحب ہیں ہمارے ساتھ بلوچستان سے, گوادر. جی ظریف, ظریف ظریف کو آواز نہیں آ رہی وردہ, غالباً آپ ذرا سے دیکھیے کہ وہ ہیں یا نہیں لائن پر. ظریف آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ آمنہ بھی, بزردہ نے بھی مجھے بتایا لائن پہ تھیں, آواز نہیں آ رہی, ہم معذرت خواہیں, غالباً ہماری لائنز میں کوئی خرابی ہے. تو بہرحال کچھ میں میسیجز پڑھ دیتی ہوں. ہمارے ساتھ اللہ وسائیو صاحب اور سید بہادر, انہوں نے تعریف کی ہے پروگرام کی. اسی طرح نصیر خان نے لکھا ہے کہ گڈ بی بی سی. تو نصیر خان صاحب یہ بی بی سی نہیں بلکہ وائس آف امریکہ ہے. چلیے ہم آپ کی تعریف قبول کرتے ہیں اور بہت شکریہ پروگرام سننے اور پسند کرنے کا. سعید اللہ خان صاحب نے بھی میسج بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ محنت, صبر اور رہنمائی کا نام ہی کامیابی ہے. بالکل درست کہا آپ نے. سید بہادر شیر نے, ایس گل نے اور ابراہیم صاحب نے تعریف کی ہے پروگرام کی. اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں, ہم ان کے نام بتاتے رہیں گے پروگرام میں ساتھ ساتھ. جب یہ رکن الدین صاحب اپنی کہانی سنا رہے تھے تو انہوں نے زبیر کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک دفعہ ماسٹر نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا, لیکن ہم نہیں گئے کیونکہ ماسٹر استاد سے کون پوچھتا ہے. یہ خیال بالکل غلط ہے. استاد کو کوئی حق نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کہ وہ کسی بچے کو مارے. آپ نے حال ہی میں ٹیلی ویژن پہ بار بار ایک کہانی سنی ہوگی, کیڈٹ کالج غالباً لڑکانہ کا ایک بچہ تھا جس کو استاد نے اتنا مارا کہ اس کا بالکل وہ بے ہوش, جب میں نے اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا بے ہوش تھا, اور اس کی ذہنی حالت بھی کیونکہ اس کا کوئی ایسی چیز متاثر ہوئی تھی اس مار پیٹ سے اور گردن دبائے جانے سے. تو یہ ماں باپ کا فرض ہے جواب لینا, چاہے کم مار پڑی ہو تب بھی آپ جا کے پوچھیں. یہ کسی استاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ بچے کو مارے, بچے کو پیار اور محبت سے پڑھایا جاتا ہے, مار پیٹ کے نہیں. تو پلیز یہ خیال دل سے نکال دیں. وہ جو پرانی کہاوت تھی کہ پتہ نہیں کیا چمڑی جو ہے وہ گوشت ہڈیاں ماں باپ کی اور غالباً کھال جو ہے استاد کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچہ ایک انسان ہے, اس کے حقوق ہیں, وہ خود اپنے لیے نہیں اٹھ سکتا. ماں باپ کا اور خود اساتذہ کا فرق ہے, فرض ہے یہ کہ اس کے لیے اس کے حقوق کی حفاظت کریں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں گے. اچھا, اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. بہت پیاری کہانی ہے اور شکور زادہ صاحب نے کہانی سنائی تھی. ایک ایسے کراچی کی تصویر دیکھتے ہوئے جہاں پہ لسانی جھگڑے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اس میں سینکڑوں لوگ مر گئے ایک وقت میں. تو جب یہ کہانیاں ہم سنتے ہیں تو ہمارا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کراچی محبت کرنے والے لوگوں کا شہر تھا, ہر ایک کو اپنے گلے لگاتا تھا. اس شہر میں اتنی بھرمار ہو گئی کہ وہ شہر جو ہے بالکل, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک پانی سیلاب آتا ہے اور پانی نکل کے بہنے لگتا ہے, تو ہوتا یہی ہے جب کسی بھی شہر کے وسائل پہ اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ اس شہر کے اصلی جو رہنے والے ہیں, جو پہلے سے وہاں رہتے ہیں, ان کو بھی روٹی نہ ملے, تو اس کا رد عمل کوئی اچھا نہیں ہوتا. اور وہ رہنے والے پٹھان بھی ہو سکتے ہیں, پنجابی بھی ہو سکتے ہیں, اردو بولنے والے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی سندھی بھی ہو سکتے ہیں. یہ وہ سب لوگ ہیں جو پہلے سے اس شہر سے میں رہتے تھے اور روزی کماتے تھے. تو جب شہر کی یہ پلاننگ کرنے والوں کا قصور ہے اور یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ شہروں میں آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. بھارت شکور زادہ صاحب کی کہانی انسانیت کی بڑی پیاری کہانی ہے, لیجیے سنتے ہیں.
میرے گاؤں کا نام ادمزئی ہے, جو کہ ڈاکانہ کوڑا خٹک میں آتا ہے. تحصیل اور ضلع اس کا نوشہرہ ہے, خیبر پختونخوا سے تعلق ہے. میری کہانی کا عنوان ہے کراچی میں 15 دن. یہ اس وقت کی کہانی ہے جب میری عمر 14-15 سال تھی. میرے خاندان کا تعلق صوبہ سرحد خیبر پختونخوا سے ہے. ہم 60 کی دہائی میں اصول رزق کی خاطر ملتان میں مقیم تھے. 1966 میں نے میٹرک کا امتحان لاہور بورڈ سے دیا. امتحان سے فارغ ہونے کے بعد اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا. وہ ایک محلے کی چوکی داری کرتا تھا. ایک رات ڈیوٹی کے دوران میں نے ایک گلی میں چند لوگوں کو اکٹھا دیکھا. قریب جانے سے معلوم ہوا کہ وہ اخبار میں میٹرک کا رزلٹ دیکھ رہے تھے. بے صبری سے میں نے سہم کر ان سے کہا کہ پلیز میرا رول نمبر بھی دیکھ لیجیے, میں نے بھی امتحان دے رکھا ہے. میرا رزلٹ دیکھنے کے بعد ایک نے کہا کہ مبارک ہو, تم نے تو فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے. میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ چلو اب تو مجھے کوئی نوکری آسانی سے مل جائے گی اور میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن جاؤں گا. ان دنوں ہمارے ایک گونڈی کا رشتہ دار کراچی سے آیا ہوا تھا. اس نے مشورہ دیا کہ یہ میرے ساتھ کراچی چلا جائے, اسے وہاں نوکری مل جائے گی کیونکہ اس کی بڑی واقفیت ہے. ہم سب بہت خوش ہوئے اور میں اس کے ساتھ شاہین ایکسپریس کے ذریعے ملتان سے کراچی چلا گیا. کراچی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اس لیے میں انتہائی خوش تھا اور کراچی دیکھنے کے لیے بے چین. وہاں پہنچ کر میں نے کراچی کو دوسرے شہروں سے مختلف بہت بڑا اور زبردست شہر پایا. وہاں جانے کے بعد اس شخص نے صرف ایک بار میرے لیے نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی اور مجھے ایک میڈم صاحبہ کے پاس لے گئے. اس نے میرا انٹرویو کیا اور کہا کہ بعد میں اطلاع دی جائے گی. وہ شخص رکشہ چلاتا تھا اور صبح نکلتا تھا اور رات کو گھر آتا تھا اور اپنی تمام کمائی ماں کے حوالے کرتا تھا. یہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا. کمائی کے پیسے زیادہ تر ایک ایک روپے کے نوٹوں پر مشتمل ہوتے تھے. ان کے مکان کا مالک ایک سندھی بوڑھی عورت تھی. ان کا آپس میں کرائے کے بارے میں کچھ مسئلہ چل رہا تھا. ایک دفعہ سندھی عورت اپنے بیٹے سمیت آئی, کرایہ دار ماں بیٹے بھی موجود تھے. سندھی بوڑھیا اپنے بیٹے سے سندھی میں بات کرتی تھی اور اس کا بیٹا کرایہ دار بوڑھیا کے بیٹے کے ساتھ وہی بات اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا. پھر وہ اپنی ماں کو پشت زبان میں سمجھاتا تھا. یہ سلسلہ تقریباً 10 منٹ چلتا رہا اور میں نے 3 زبانوں کی اس خوبصورت ملن سے بہت لطف اٹھایا. خالی جیب اور کراچی کی سیر ناممکن سی بات تھی. ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے میں نے فٹ پاتھوں پر پیدل چل کر کراچی دیکھنے کا پروگرام بنایا. میں روزانہ صبح نکلتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا. نکلتے وقت مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے آج کس طرف جانا ہے اور کہاں جانا ہے. علاقوں کے نام بھی معلوم نہیں تھے. گھومنے کے دوران اکثر سائن بورڈ پڑھ کر معلوم ہو جاتے تھے, جیسے رنچوڑ لائن, گولی مر, لی مارکیٹ, نئی کراچی, نظم آباد, لکت آباد, مقبرہ قائد اعظم, بندر روڈ اور کارادر وغیرہ وغیرہ. واپسی کا راستہ کبھی نہیں بھولتا تھا کیونکہ میری یاداشت بہت تیز تھی. جاتے ہوئے دیواروں پر لگے ہوئے پوسٹروں کو پڑھتا جاتا تھا. بمبینو سینما کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں زیبا اور وحید مراد کی مشہور فلم ارمان لگی ہوئی تھی, جو کہ گولڈن جوبلی کی طرف گامزن تھی, جس کے نام میں ان دنوں گلی کوچوں اور ہوٹلوں میں گھومتے تھے. میرا سب سے لمبا پیدل سفر غالباً کھلماڑی کا تھا. حبیب پلازا اور لکشمی بلڈنگ کے پاس سے گزر کر میں ایک لمبی سڑک پر چلتا گیا تاکہ سمندر دیکھ سکوں. مجھے سمندر دیکھنے کا بڑا شوق تھا. سڑک کے اختتام پر میں نے لوگوں کا رش دیکھا. لوگ لانچوں میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ منوڑا جا رہے تھے, جو کہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہوگا. میرا تو خیال تھا کہ یہاں پر سمندر سب کو یکساں نظر آئے گا اور میں کسی اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر کھلے سمندر کا نظارہ کر لوں گا, لیکن ایسا نہیں تھا. میں لوگوں کو بڑی حسرت کے ساتھ لانچوں میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. میں لانچ کا ٹکٹ نہیں خرید سکتا تھا کیونکہ تھوڑے سے پیسے میں نے کھانے پینے کے لیے رکھے تھے. ویسے مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ اگر میں کلفٹن چلا جاتا تو آسانی کے ساتھ سمندر دیکھ سکتا تھا. اس کا مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ اس کے بعد میں کراچی کبھی نہیں گیا. سڑکوں پر ریڈ بلب جلنے کے دوران ایک منٹ میں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی تھی, لیکن ٹریفک کا نظام بہترین تھا اس لیے ٹریفک جام نہیں ہوتا تھا. بعض مصروف سڑکوں پر ٹرام چلتے ہوئے دیکھے, جن کے ہارن ایسے ہوتے تھے جیسے کسی اسکول کی گھنٹی بجتی ہو, جو کہ مجھے بہت پسند آئے. لوگ اس میں بڑی شوق سے سفر کرتے تھے. بات لوگوں کی آئی تو قربان جاؤں اس وقت یعنی 46 سال پہلے رہنے والے کراچی کے لوگوں سے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سب لوگ یعنی مہاجر, پٹھان اور سندھی وغیرہ مل جل کر رہتے تھے. وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے. کراچی میں ایسا امن تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی. مجھے کراچی اتنا پسند آیا کہ دل کرتا تھا کہ ساری زندگی یہاں گزار دوں. کراچی میں پورے 15 دن رہتے ہوئے گزر گئے. فیصلہ ہوا کہ اب مجھے واپس ملتان چلے جانا چاہیے. انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور میں نے اپنے سامان کی گٹڑی اٹھائی اور کین ریلوے اسٹیشن کی طرف پیدل چل پڑا. ریلوے اسٹیشن پہنچ کر معلوم ہوا کہ گاڑی جانے کے لیے تیار ہے. میں گاڑی کا ٹکٹ خریدنے کے لیے آگے بڑا. ملتان چونی کے لیے ٹکٹ کی رقم 19 روپے اور 8 آنے بنتی تھی. میں نے جلدی پیسے گن لیے تو اس میں 8 آنے کم تھے. میں نے کلرک سے کہا کہ جی میرے پاس تو 8 آنے کم ہے. وہ غصے میں بولا کہ میں اپنے جیب سے ڈال دوں. اس کے غصے کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا. اس نے آواز دی اور ٹکٹ میرے حوالے کر دی. اس شخص کی وہ نیکی میں کبھی نہیں بھول سکتا. ریل گاڑی میں بہت رش تھا, ٹل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. بڑی مشکل سے اندر داخل ہوا. کچھ لمحے بعد گاڑی چل پڑی. گاڑی آگے آگے بڑھنے لگی اور کراچی مجھ سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگی. میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو ٹرین سے باہر کی آبادی تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھی. آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے آ گئے جو کہ میں نے کراچی میں گھوم کر دیکھے تھے. میں نے کئی گھنٹوں تک کھڑے ہو کر سفر کیا. اس دوران جو لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ گپ شپ میں مشغول تھے اور میں ان کی باتیں سن رہا تھا. ایک شخص جو کہ روزنامہ حریت پڑھ رہا تھا اچانک اونچی آواز میں بول پڑا, ایک زبردست خبر سن لو, محمد علی نے زیبا سے شادی کر لی. گاڑی چلتی رہی اور جب اسٹیشنوں پر رکتی تو مسافر کھانے پینے کی مختلف چیزیں خریدتے تھے, جن میں پکوڑے, سموسے اور شامی کباب وغیرہ شامل ہوتے تھے. بچے آئس کریم اور ٹافیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے. یہ سب دیکھ کر میری اپنی بھوک بڑھ جاتی تھی. صبح ہو گئی, آخر کار گاڑی ملتان چونی پہنچ گئی اور میں بھی گھر پہنچ گیا. ماں نے جب دیکھا تو دوڑ کر میرے ساتھ لپٹ گئی اور خوشی سے رونے لگی, جب میں نے جیسے میں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو. شکریہ جی, مہربانی.
جو دل سے لگے اسے کہہ دو ہائے 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 ہائے, جو دل نہ لگے اسے کہہ دو بائے 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 بائے. آنے دو آنے دو دل میں آ جانے دو, کہہ دو مسکراہٹ کو ہائے 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 ہائے.
سامعین, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کہانی ضرور اتنی اچھی لگی ہوگی جتنی مجھے یہ کہانی. یہ میری بہت ہی پسندیدہ کہانیوں میں سے ایک ہے, اور مجھے امید ہے کہ لوگ شکر زادہ صاحب کی طرح کی اور بھی کہانیاں ہمیں بھیجیں گے, کیونکہ شکر زادہ صرف ایک نیک جو ان کا خلوص اور محبت تھی اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے اپنی کہانی کے ذریعے. اور جیسے کہ میں ہمیشہ بار بار بتاتی ہوں کہ میرے خیال میں کہانی کہنے کا جیسا فن کشمیر میں اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لوگوں کو آتا ہے, رورل ایریاز میں خاص طور سے, ویسے شہری علاقوں کے لوگوں کو نہیں آتا, کیونکہ میرا خیال ہے شہروں میں ذرا ہم سیدھے سادھے الفاظ کی جگہ کوشش کرتے ہیں کہ بھاری بھاری لفظ لکھیں اور اپنی کہانی دل کے بجائے ذرا کتابی الفاظ کے ساتھ سنائیں. تو بہت پیاری کہانی تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں بلوچستان سے, شیر علی کاکڑ جی. شیر علی, السلام علیکم. شیر علی صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھیا, کیسے ہیں آپ؟
میڈم میں پشتو میں بات کرتا ہوں.
نہیں پشتو مجھے آتی نہیں بچے, میں کیسے جواب دوں گی؟ اردو میں بات کریں. آپ مجھ سے اردو میں بولیے. دیکھیے بات یہ کہ اردو کا پروگرام ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اردو ہی جانتے ہیں نا, تو آپ اردو میں بات کیجیے گا مہربانی سے. جی
ٹھیک ہے. ہم نے پہلی بار دیر کا کام کرتا ہے, پھر ہم نے گاؤں میلے بازار کلی سمبازوں میں پرائمری اسکول پڑھتا ہے.
اچھا.
پھر ہم نے جو مین بازار میں گیا تھا اس میں ہائی اسکول میں پڑھتا ہے. پھر جو میں نے ٹرک پاس کیا تھا. ٹھیک ہے.
اچھا شیر علی کاکڑ, آپ کو اردو بالکل ٹھیک آتی ہے اور میرا خیال ہے آپ اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں. آپ ایسا کیجئے, میں آپ کو تھوڑی سی رہنمائی کر دوں. آپ کسی سے اپنی کہانی لکھ کے نا, یا کسی سے لکھوا لیجیے, آپ بول دیجئے گا وہ لکھ لیں گے. آپ پشتو میں بتائیے انہیں اور وہ اردو میں لکھ دیں گے آپ کو, پھر آپ ہمیں سنا دیجئے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ زبانی بھی اپنی کہانی مجھے سنا سکتے ہیں. تو اپنا ٹیلی فون نمبر آپ لکھوا دیجئے وردہ صاحبہ جو بیٹھی ہیں ہماری پروڈیوسر ان کو, اور وردہ انشاءاللہ آپ کو فون کر لیں گی اور آپ کی کہانی ریکارڈ کر لیں گی. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں گے اگر اچھی سی کہانی ہوگی ہم ضرور سنوائیں گے. تو اپنا نمبر آپ لکھوا دیں. بہت شکریہ. اور شیر علی کاکڑ تھے. میں کچھ میسیجز اور پڑھ دوں. یہ افغانستان سے غالباً میسیج ہے, کیونکہ جلال آباد سے اسد اللہ حقانی لکھتے ہیں کہ جناب سلام قبول کریں. آواز دوست میری کہانی اور وائس آف امریکہ کے تمام پروگرام باقاعدگی سے سنتا ہوں اور رات 12 بجے تک نہیں سنتا. بہت شکریہ اسد اللہ حقانی صاحب, بہت خوشی ہوئی. یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں ریسیپشن کیسا ہے, کیونکہ آپ اس وقت ویب سائٹ پہ ہمارے فیس بک پر ہیں. تو بتائیے کہ آواز صاف سنائی دیتی ہے 972 پہ آپ ہمیں سن رہے ہیں, یا آپ ہمیں فیس بک پہ یا ہمارے ویب سائٹ پہ سن رہے ہیں. شکریہ بہت بہت. اس کے علاوہ طاہر لاشاری لکھتے ہیں, پروگرام سن رہا ہوں, گریٹ انجینئر عظمت. اور ارشد نے تعریف کی ہے, ارشد جمالی نے لکھا ہے, بہت ہی وی آئی پی پروگرام. شکریہ. مبشر حسین اشر اور کئی دوسرے سننے والوں نے بھی تعریف کی ہے, لیکن وردہ کا حکم ہے کہ ایک آئی ڈی بجائی جائے. تو چلیے آئی ڈی کی طرف چلتے ہیں, پھر اگلی کہانی کی طرف.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
تو میرے بہت سارے سننے والے یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ باجی آپ کو بہت پسند ہے بلوچستان. مجھے پاکستان پورا اور انڈیا بھی, میں انڈیا کئی دفعہ گئی ہوں, نیپال بھی گئی ہوں, بہت سارے ملکوں میں جا چکی ہوں. مجھے تمام ملک اچھے لگتے ہیں, اور اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ہر ملک میں بہت ہی پیارے انسان موجود ہیں. بلوچستان سے ایک خاص جو وابستگی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میں خود اسکول میں پڑھتی تھی اور گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم ضرور کوئٹہ جایا کرتے تھے, اور اس وجہ سے پھر آس پاس کے گاؤں میں بھی جاتے تھے, دوسرے شہروں میں جاتے تھے. تو یہ سلسلہ میرا بہت دن تک یہاں امریکہ آنے کے بعد بھی جاری رہا. اپنے بچوں کو بھی میں وہاں لے کے گئی. تو مجھے بہت وہاں کے لوگوں کا خلوص, محبت اور جو ایک کھرا ان کے اندر کھرا پن ہے وہ اچھا لگتا ہے. اور پھر میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جیسے کہ ایک منظر ہمیشہ میرے دل پہ نقش رہتا ہے اکثر بلوچستان کے, جیسے کہ ہمارے سب تمام سننے والوں کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان میں دور دور تک آبادیاں نہیں ہیں, بہت بڑے رقبے والا علاقہ ہے لیکن بہت آباد نہیں ہے, کیونکہ ترقی نہیں ہوئی ان علاقوں میں. تو سخت گرمی میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص وہیں گرم ریت پہ سجدے میں اس نے نماز کا وقت ہوا اور سجدے میں وہ گر گیا. تو یہ جو صبر و شکر ہے نا, یہ پھر میں کہوں گی کہ پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں نا, یہ ان کی شان ہے, اور شاید اسی چیز نے ان کو نا زندہ بھی رکھا, ان کو آگے بڑھنے کی طاقت بھی دی. تو بہت آپ سب مجھے پسند ہیں, جیسا کہ مطلب مختصرا یہ اب بلوچستان سے ایک کہانی ہے. یہ کہانی ہمیں حنیف بلوچ نے سنائی تھی, اور ہم نے ان کے بیٹے حسین بلوچ کی کہانی ہے. کہانی سن لیجیے, پھر میں بتاؤں گی کس کے بعد کیا ہوا تھا. چلتے ہیں کہانی کی طرف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حنیف بلوچ ہے, میرا تعلق تحصیل لاش ضلع کینچ سے ہے. یہ ایک بچے کی کہانی ہے, یہ میرے بچے کی کہانی ہے جس کا نام حسین بلوچ ہے. جب میں 20 سال کا تھا تو میری شادی ہوئی. شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں بچہ پیدا کیا. میں بہت خوش ہوا. جب بچہ 3 مہینے کا ہوا تو بچے کو بخار ہو گیا. میں بچے کو علاج کرنے کے لیے تربت اسپتال لے گیا. ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچے کے جسم میں خون کی کمی ہے. 6 مہینے کے بعد میرا بچہ مزید کمزور ہو گیا. ہم نے اپنے غریبی گنجائش میں کچھ پیسے جمع کر کے بچے کو کراچی لے گئے. وہاں ہم نے بچے کو ایک پرائیویٹ اسپتال میں, جس کا نام اکاسریا ہے, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا, جو ہم نے آغا خان کی لیبارٹری میں سارے ٹیسٹ کروائے. ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچے کو ترسیمہ کی بیماری ہے اور اس کو کون کی سخت ضرورت ہے. تو ہم نے بچے کو اکاسریا اسپتال میں داخل کیا اور کون لگایا. کچھ دنوں کے بعد ہم واپس اپنے گاؤں میں گئے. اللہ کی فضل کرم سے بچہ 7 مہینے تک صحت مند رہا, مگر ایک دن اچانک بچے کو سخت بخار اور کھانسی شروع ہو گئی. تو پھر ہم نے تربت اسپتال لے گئے. تو ڈاکٹر نے کہا بچے میں خون بہت کم ہے, تو بچے کو کون لگایا. بچے کو ہر مہینے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچے کو ہر مہینہ خون کی ضرورت ہوگی. ہر مہینے لے آئے. غریبی کی وجہ سے ہم لوگ کو گاڑی کی کرائے کی گنجائش نہیں ہوا. تو ہم نے 8,000 کا موٹر سائیکل خریدا. 3 سال گزرنے کے بعد ہمارے کراچی والے رشتے دار نے بتایا کہ گلشن اقبال میں ایک اسپتال ہے جہاں پر ترسیمہ کا کامیاب علاج ہو رہا ہے. تو ہم نے اپنے بکریاں بیچ کر کراچی لے گئے اور وہاں بچے کو داخل کیا. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن, وہاں ہم نے ڈاکٹر شمسیب کو دکھایا. ڈاکٹر صاحب نے سارے ٹیسٹ دیکھے اور کہا بچے کو 3 سے 4 ہفتوں کے درمیان خون کی لگانے کی ضرورت ہے, اور 2 گولی دی جو کہ بہت مہنگے والے گولیاں تھیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں 2 مہینے کا کورس کیا تھا, اور ہم نے قریبی اسٹور میڈیکل میں گولی خریدی اور 1400 روپے کے تھے. جب اسٹور میں نے مجھے پرچی دیا تو میرا آواز کھو گیا, کیونکہ میرے جیب میں صرف 5,000 روپے تھے. تو مایوسی کے عالم میں اپنے گاؤں میں آ گیا. وہاں ہم وہاں سے 27/2/2013 واپس اپنے گھر گئے. غریبی کی وجہ سے تقریباً 4 مہینے سے گزر گیا ہے, مگر بچے کو کوئی دوائی نہیں ملی, جو کہ ڈاکٹر کے مطابق بچے کو سخت ضرورت ہے. اعظم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری عرض سرکار یا دیگر ادارے تک پہنچا دے, تاکہ ہمارے بچے کی علاج ہو جائے. یہی تھی میری بچی کہانی. کھجور آپ کو پسند ہے نہیں بھائی؟
مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کھجور.
ہاں, کھجور کا بھی موسم ہے, تو آپ بولیں گے میں آپ کو لے آؤں.
تو ابھی نہیں, جب میں آؤں گی تو میں آپ کو بولوں گی ضرور. ٹھیک ہے.
صحیح صحیح. بچہ تقریباً 4 سال کا ہے.
تو جب اسے بلڈ نہیں ملتا تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟
ابا جی بہت بری عادت ہے. وہ بار بار, یعنی 1 سیکنڈ کے لیے وہ مجھے پانی دو, اس کے آنکھیں سفید ہو جاتے ہیں. وہ ناخن ہے, اس کا ناخن بھی سفید ہو جاتا ہے اور رنگ بالکل گل جاتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے تو ہم نے موٹرسائیکل خریدا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں لوکل کا کوئی سسٹم نہیں, لوکل ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تربت بھی جانا ہے نا, بکنگ کے ذریعے آپ کو جانا ہوگا. تقریباً آنے جانے کے لیے آپ کو 8-10,000 روپے دینے پڑیں گے. ہم نے موٹر سائیکل خریدا ہے. ابھی موٹر سائیکل میں تقریباً 1/2 گیلن 4 لیٹر پیٹرول ڈال کے پھر اس کو میں سامنے بیٹھا کر تربت لے جاتا ہوں. 1500-2000 روپے خرچہ آتا ہے. وہ بیگ لینا پڑتا ہے, کنولا لینا پڑتا ہے, سب کچھ. یہاں کوئی بھی نہیں ہے. سول اسپتال میں لگا رہا ہوں, کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں بلڈ بینک کی کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کو مانگنا پڑتا ہے. میں تقریباً ابھی گرمیوں میں بہت مشکل ہے نا, لوگ نہیں دیتے ہیں. ایسا بھی ہوا, میں 4-5 دن گھوما ہوں, سارے دفتر اسکول بازار میں سب گھوما ہوں, پھر جا کے کون مل جاتی ہے پیسہ. یعنی یہاں فون کی کبھی فروخت نہیں ہے, بلڈ بینک کی سسٹم نہیں ہے, اور لوگ بھی اپنا فون یعنی فروخت نہیں کرتے. کہتے ہیں تو پھر سول اسپتال میں جو کمپیوٹر ہیں وہ वो लगाते हैं गोली दी हाँ। वो गोली भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो गोली मैं आपको बताऊं, वो गोली उसका नाम है अनसराना, उसका नाम है तकरीबन उसमें 6 दाने आते हैं डब्बे में, वो तकरीबन 1650 रुपए का, मेरे ख्याल में 1650 रुपए का है, वो 6 दिन का है। अभी तो आप अंदाजा करें महीने का तकरीबन 6-7 हजार तो होंगे भाजी। मैं लोगों से मिलने से यानी घबराता हूँ, अगर एक बंदा है उसके सामने इसमें गुजरता मुझे अजीब अजीब से लगता है, मैं आपको हाथ पाँव भी देखता हूँ, यानी मेरा हाथ पाँव बहुत कमजोर है, यानी मैं कोई भी मुझे और किसी बीमारी हो जाए मुझे ये मुझे बीमारी मुझे क्या कर देगा, मैं समझता हूँ यानी इस वाक़े की वजह से उसके बाद मेरी जिंदगी बहुत तब्दील हो गई है, यानी काम मुझे नहीं मिलता। और दूसरी बात ये मैं खानदान की वायर कपील हूँ, बूढ़ी माँ है, बाप है, बेटा है और कुछ नहीं है। अभी मैं कहती हूँ यानी मेरा इलाज हो जाए ताकि मैं काम कर सकूँ और अपने खानदान का पेट पाल सकूँ।
तो समीन जो अच्छी बात है वो ये कि हमने ढूंढ निकाला था हुसैन के लिए एक ऐसा सेंटर थैलीसीमिया का जो मुफ्त इलाज करते थे, और ना सिर्फ ये कि उन्होंने उस बच्चे का इलाज किया एक मुस्तकिल बुनियाद, क्योंकि आपको पता है जिन बच्चों को थैलीसीमिया बड़ों को होता है उन्हें बराबर खून के तबादले की ज़रूरत होती है। तो हुसैन माशाल्लाह खुशबाश हैं, अच्छे सेहतमंद बच्चा है, और हनीफ भी खुश हैं। उन्होंने काफ़ी दिन तक तो कांटेक्ट में भी रहे मेरे साथ और बताते रहे प्रोग्रेस, तस्वीरें भेजते रहे। तो अब वो नहीं है कांटेक्ट में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी हैं अपने बच्चे के साथ और अपनी माँ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जाहिद हुसैन हमारे साथ हैं इस वक्त दादू से। जी जाहिद हुसैन, जाहिद साहब।
हेलो।
जी वालेकुम सलाम जाहिद साहब, बोलिए
जी। आपके प्रोग्राम, हेलो
जी जी, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ आप लोग बोलिए। प्रोग्राम
दादी से जाहिद हुसैन गोहिल बात कर रहा हूँ।
जी जी,
तो मसला ये कि आपके प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं
जी,
और उसके अलावा मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये जो आपका एड्रेस है या लिखने का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बेसिकली आंखों से ब्लाइंड हूँ।
कोई बात नहीं, आप तो ऐसा कीजिए, ठीक है जाहिद हुसैन साहब, मैं समझ गई आपका मसला। आप अपना टेलीफोन नंबर वर्धा जो है, वर्धा खलील हमारी प्रोड्यूसर जो है, उनको दे दीजिए। हम ऐसे ही जब किसी के साथ मसला होता है हम उन्हें खुद फ़ोन कर लेते हैं, आप बेफिक्र रहिए, हम आपको कॉल कर लेंगे। अच्छा, मैं कुछ मैसेजेस पढ़ दूँ। गुजर खान रावलपिंडी के इमरान चौधरी साहब ने बताया है कि वो इस वक्त दुबई में है और वो बचपन से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आप हमारा प्रोग्राम किस तरह सुनते हैं इमरान चौधरी साहब, क्या रेडियो पर या आप वेबसाइट पर, ये बताइएगा। तौकीर आलम, शकीलुद्दीन, मोहम्मद आफरीदी और इब्राहिम खान साहिबान ने पसंद किया है हमारे प्रोग्राम को। मियाँ वाली से हमारे साथ मुरीद खान है, लेकिन चूंकि मुरीद खान मैं माजद खा हूँ, मगर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और आप तो हमारे समझिए खानदान का हिस्सा हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमेशा आते हैं। लेकिन मैं इस वक्त चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं फैज़ साहब का एक बहुत खूबसूरत उनका कलाम सुनवाऊँ, खूबसूरत आवाज़ में, और वो मैं देना चाहती हूँ यानी डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने तमाम कहानीकारों के नाम। तो चलिए ये सुनते हैं कलाम फैज़, और हमारी प्रोड्यूसर जैसे मैंने आपको पहले बताया वर्दा खलील थी, हमारे इंजीनियर थे डैन क्रैफ्टन, शहनाज अजीज की जानिब से आप सबको खुदा हाफिज।
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.